بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحر عالمی نیٹ ورک کی اردو سروس کے ناظرین کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. محترم ناظرین، ہم اسلامی انقلاب ایران کے سلسلے میں کچھ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ان سلسلے وار پروگراموں میں ہم کٹھ پتلی پہلوی سلطنت کے سقوط کے جو وجوہات تھیں اور جو مراحل تھے ان پر ہم بات کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور عوام کے کردار سے آپ کو روشناس کرائیں گے. ساتھ دیتے رہیے گا. ناظرین، ایران کے اسلامی انقلاب کے دوران بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن جس واقعے کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب ثانی کہا ہے، وہ ایران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ تھا. دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے ایران میں تانہ شاہی اور امریکی سفارت خانے پر قبضے سے ایران سے سامراج کا بالکل خاتمہ ہو گیا.
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دسمبر 1978 میں انقلاب کونسل تشکیل دی. شاہ نے بھی شاہی کونسل کی تشکیل اور بختیار کابینہ کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد 16 جنوری کو ملک سے فرار کیا. سب سے پہلے تہران میں یہ خبر پھیلی اور پھر پورے ملک میں عام ہو گئی. لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر خوشیاں منانا شروع کر دی. 11 فروری کو شاہی حکومت گر گئی.
تاریخ مستشاران آمریکایی که میدونید که از 1301 با آمدن دکتر میلیسپو
ایران میں امریکی مشیروں کی موجودگی کی تاریخ 1923 میں میلیسپو کے آنے سے شروع ہوتی ہے. اس سے قبل بھی آئین انقلاب کے زمانے میں مورگن تھا. دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکی مشیر فوج اور پولیس کے مختلف شعبوں میں مشغول ہو گئے، جن میں سے نارمن شواتزکوف کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو پولیس کا سربراہ بنا. مطلب یہ کہ پہلا مشیر ہونے کے باوجود اسے پولیس کا سربراہ بنا دیا گیا، اور جب ایران میں فوجی بغاوت ہوئی تو وہ تقریباً $1 ارب ایران لایا، جس میں سے تقریباً صرف 75,000 ہی خرچ کیے اور ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو گرا دیا. زیادہ تر امریکی مشیر اور افسر سلطنت آباد روڈ پر ایک ادارے میں کام کرتے تھے اور بہت زیادہ تنخواہوں پر کام کرتے تھے. مثال کے طور پر اگر ایک ایرانی میجر کو 10,000 تومان ملتے تھے تو ان لوگوں کو 1.5 لاکھ تومان تنخواہ ملتی تھی. ان کی تعداد بھی کافی تھی. پروگرام کے مطابق 1980 تک 1,40,000 امریکی ایران آتے اور توپخانے، میزائل لانچر اور جنگی طیاروں کی ذمہ داری سنبھالتے. ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی حکومت کے لیے کافی اہم تھا، اور حساب لگایا گیا تھا کہ ہر امریکی کے تحفظ کے لیے 3 ایرانیوں کی ضرورت ہوگی، اور اس حساب سے 4-5 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ایک پوری فوج کی ضرورت تھی. یہ ایسے حقائق ہیں جن کے دستاویزات ایران کی فوج میں موجود ہیں، اور میں نے اس سلسلے میں تحقیقات کی ہیں. اس بنا پر امریکی ایران کو اپنے نو آبادیات کا حصہ بنانا چاہتے تھے، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ مشرق میں امریکیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ صرف طاقت اور دولت کے حصول کی کوشش کرتے تھے. مثال کے طور پر افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے اتنے سارے فوجی آئے، وہاں آج بھی آئے دن خون خرابہ ہوتا رہتا ہے. عراق میں بھی امریکی فوجیوں کی موجودگی کے باوجود بدامنی پھیلی ہوئی ہے، بلکہ حالات صدام کے زمانے سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اس دور میں جب جنرل ہائزر ایران آیا تھا تو وہ نیٹو کا نائب سربراہ تھا. وہ فوجی بغاوت کے لیے آیا تھا. پروگرام تھا کہ فوجیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر فوجی بغاوت کرا دی جائے. ہائزر چالاک آدمی تھا، 4-سٹار جنرل تھا اور مختلف معاملات کا اسے علم تھا. اس نے دیکھا کہ فوجی بغاوت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. فوج اس طرح سے ہو گئی تھی جیسے اس کا سر کاٹ لیا گیا ہو، کیونکہ پہلوی پالیسی یہی تھی کہ وہ فوج کی سربراہی اپنے پاس رکھتا اور فوجیوں کو آپس میں لڑاتا تھا. اس نے سوچا بختیار سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی سیاست کے میدان سے 25 برسوں سے دور تھا اور زیادہ تجربہ بھی اسے نہیں تھا۔ بختیار نے یوں بھی فرانس میں تعلیم حاصل کی تھی اور ایران کو بھی فرانس سمجھ بیٹھا تھا، اسی لیے وہ عوامی غم و غصے کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو پایا، اور ہائزر نے بھی سوچا کہ 34 ملین لوگوں کے خلاف کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ اس نے فوجی افسروں اور وزرائے خارجہ سے رابطے کیے، اور پھر جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ فوجی بغاوت ممکن نہیں ہے تو وہ ایران سے بھاگ گیا۔ اس طرح سے اس وقت ایران میں امریکہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔
ایدالیست فرانسوی بود، شاید محیط ایران رو با فرانسه اشتباه می گرفت۔
امریکہ کی بنیادی وجہ کہ جو اس نے انقلاب اسلامی سے دشمنی اختیار کی، وہ یہ ہے کہ وہاں پر موجود نظام ولایت، یہ وہ نظام ولایت ہے کہ جو 1400 سال، یعنی ہر امام نے جس کے لیے کوشش کی نبوت کے بعد، اور لیکن امام کو امت نے ساتھ نہیں دیا، اور بالآخر امام حکومت اسلامی نہ قائم کر سکے۔ اس طرح 11 امام شہید ہو گئے، لیکن خدا نے اپنے 12ویں کو، اس ذخیرے کو اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ جب تک یہ امت بیدار نہیں ہوتی یہ 12واں نہیں تم میں آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ امام خمینی آئے اور انہوں نے وہ نظام ولایت بتایا کہ وہ جو چھپا ہوا اسلام تھا، جو لوگوں سے، یعنی امام خمینی خود اس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ اسلام گم ہو چکا تھا، اسلام ممبروں میں گم ہو چکا تھا، اسلام مسجدوں میں گم ہو گیا تھا، اسلام کتابوں میں گم ہو چکا تھا، اسلام ہر جگہ سے گم نکل چکا تھا، لیکن صرف اسلام کی اقدار مٹ چکے تھے، لیکن ظاہری طور پہ ہم سمجھ رہے تھے شاید ہم مسلمان ہیں، لیکن امام نے بتایا نہیں، اسلام ایک نظام کا نام ہے، اور امام نے اس نظام کو متعارف کرایا۔
انقلاب اسلامی ایران نے شخصی طور پر بہت کام کیا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور ملکی سطح پر، بلکہ ہر ملک میں جو ان کے نمائندے بھیجے گئے اور ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا گیا، لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، پروگرام اور سیمینار کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے سے ہر ملک میں جا کر ان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ تم ایک مسلمان ہے اور تمہارا مقصد ایک مسلمان کے سے ہٹ کر اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ تم اس عارضی چیزوں میں ان کے پیچھے منتشر ہو کر رہے، تم متحد رہے اور اس وقت اس زمانے میں تمہارا جو برسر بیکار اگر ہمارا ایک قوت ہے تو وہ امریکہ ہے، اور مسلمانوں کو اس طرح اب ہر ملک میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ اس انقلاب کی وجہ سے، انہی پروگراموں کی وجہ سے، انہی خطابات کی وجہ سے، رہبر انقلاب کی ان خطبوں کی وجہ سے، ان رسالات کی جو دنیا کے کونے کونے تک ارسال کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، کہ مسلمان بیدار ہو جائیں، اور یہی سبب ہے کہ آج مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں، اسی انقلاب کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں وہ کہ ہمارا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کے حواری ہیں، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو ایمان کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔
امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں وہ جادو اور اثر انگیزی تھی جس کی وجہ سے دوست تو دوست، دشمن سب بھی آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لبنان کی یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر طلال اطرسی انسانوں کے روحانی رجحانات کے سلسلے میں سامنے آنے والی تبدیلیوں اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی تحریک کے درمیان بنیادی تعلق پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور اسلامی انقلاب کی کامیابی موجودہ عالمی تحریک اور ثقافت کی بنیاد ہے۔ نشت ثانیہ کے بعد انسانی سماجوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں، مغرب میں دین اور عقیدے سے دوری، میٹریالزم سے متاثر الہادی افکار کے تیزی سے پھیلاؤ، اور کچھ ملکوں میں مارکسسٹ سیاسی و فکری نظام کی طرف رجحان کی وجہ سے بہت سے مفکروں اور دانشوروں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ دین سے مکمل دوری اور الہی ادیان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد نئے حالات پیدا ہوئے جن کے تحت لوگ ماضی کے برخلاف نئے دور میں داخل ہوئے جو دینی اور روحانی خصوصیات کا حامل تھا۔ اس وقت جو چیز واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے جاری رہنے اور اس کے پیغام کے عام ہونے کے حیرت انگیز عمل کی وجہ سے دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور نئے عصر کا آغاز ہو گیا ہے۔
صنعت سدسازی ما امروز به عنوان یک صنعتی که آمیزه از
دیم سازی، انجینئرنگ اور پیچیدہ اعداد و شمار پر مشتمل ایک ایسی صنعت ہے جس میں کچھ گنے چنے ملک ہی قابل ذکر ہیں۔ تاہم ایران ان ملکوں میں ہے جن کا ڈیم سازی میں نام لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایران نے اس ٹیکنالوجی کو برآمد کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سلسلے میں ہم پڑوسی ممالک میں ڈیم سازی کے مشترکہ پروجیکٹوں کی جانب اشارہ کر سکتے ہیں، جیسے ایران و ترکمنستان کے تعاون سے تعمیر ہونے والا فرینڈشپ ڈیم اور تاجکستان میں آبی بجلی گھر کی تعمیر۔ اسی طرح افریقی ممالک میں کئی پروجیکٹوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ڈیم سازی کے میدان میں ترقی کی دو خصوصیات ہیں، ایک ٹیکنالوجی کی جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور دوسرے وہ اثرات ہیں جو مناسب ڈیم بنا کر زراعت کے شعبے کو ترقی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ایران ان ممالک میں سے ہے جہاں کے کچھ علاقوں میں پانی کی کمی ہے، اور ان علاقوں میں مناسب ڈیم کی تعمیر ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم ایران میں ڈیم سازی کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ایران میں تقریباً 180 ڈیم ہیں، جن میں سے 160 ڈیم انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں تعمیر کیے گئے ہیں، جس سے اس میدان میں حکومت کی سنجیدگی اور کوشش کا علم ہوتا ہے۔ شاید اگر ہم انقلاب کی کامیابی کے ابتدائی ایام کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کارون 3 اور 4 ڈیموں کی تعمیر کے لیے جاپان جیسے ممالک کی طرف سے ماہرین اور بجٹ کے تعاون کی ایران کو ضرورت ان موضوعات میں سے تھی جو امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں کی وجہ سے کافی مشکل مسئلہ بن گئی تھی، اور ان پابندیوں کی وجہ سے ان ڈیموں کی تعمیر میں کافی وقت لگا۔ کئی برسوں تک یہ پروجیکٹ رکے رہے، یہاں تک کہ ملکی ماہرین نے اس سلسلے میں محنت کی اور ڈیم سازی کی ٹیکنالوجی حاصل کر لی، جس کے بعد ڈیموں کی تعمیرات ایرانی ماہرین کے ہاتھوں سے شروع ہو گئی۔ حالانکہ ایران نے ڈیم سازی کے میدان میں دیگر ممالک سے بھی تعاون حاصل کیا ہے، تاہم ایران بغیر کسی ملک کے تعاون کے بھی ان پروجیکٹوں پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کرخے، کوثر اور مارون کے ڈیموں کا نام ہم اس میدان میں ایران کی ترقی کی علامت کے طور پر فخر کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم نے بتایا، ڈیم سازی ملک کی پائیدار ترقی کے لیے ایک اہم ضرورت ہے، اور ایران نے اس سلسلے میں دلچسپی رکھنے والے تمام ممالک کے ساتھ تعاون پر آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ان پروجیکٹوں سے زراعت کے شعبے میں ترقی اور پانی کے ذخائر کو صحیح طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈیم سازی کی ٹیکنالوجی نے ایران کو اس بات پر قادر کر دیا ہے کہ وہ اپنے آبی ذخائر 42 ارب مکعب میٹر تک بڑھا لے۔
بخشی از توانمندی ایران در زمینه سدسازی باید بهش اشاره بود.
شہید آیت اللہ محمد علی قاضی طباطبائی 1914 میں تبریز میں پیدا ہوئے۔ سن 1937 میں جب تبریز کے عوام نے شاہی حکومت کے خلاف قیام کیا تو اس میں شرکت کے جرم میں انہیں ان کے والد کے ساتھ تہران جلا وطن کر دیا گیا۔ کچھ دن تہران میں قیام کے بعد وہ تبریز لوٹ گئے۔ 1939 میں وہ دینی علوم کے حصول کے لیے قم گئے اور 1949 میں نجف چلے گئے۔ اس طرح سے انہوں نے ان دو علمی شہروں میں بڑے بڑے علماء سے قسم فیض کیا۔ شہید قاضی طباطبائی کو سن 1962 میں اسلامی تحریک اور شاہ کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے کی وجہ سے گرفتار کر کے قزل قلعہ کی جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر انہیں کرمان اور زنجان شہروں میں جبرن بھیجے جانے کے بعد عراق جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن ایک سال بعد وہ ایران لوٹ آئے اور عوام کی رہنمائی میں مشغول ہو گئے. اس طرح سے انہوں نے انقلاب کی کامیابی تک اپنی جدوجہد جاری رکھی. شہید قاضی طباطبائی نے 1 نومبر 1979 کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور اسی رات گھر لوٹتے وقت منافقوں نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا.
ناظرین، انقلاب ثانی کے اہم نتائج میں سے ایک امریکہ کی افسانوی طاقت کے بھرم کا ٹوٹنا تھا. حقیقت تو یہ ہے کہ ویتنام کی جنگ کے بعد امریکہ کو کہیں اور اتنی شرمناک شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے. امریکی حکام کے اعترافات اس کی بہترین دلیل ہیں. اس کاروائی سے لبرل عناصر کے مقاصد واضح ہو گئے اور ان کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا، اور انقلاب کے سر پر منڈلانے والا خطرہ اور امریکہ کی واپسی کا امکان ختم ہو گیا. انقلاب تباہی سے بچ گیا اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے والے انقلابی دھڑے کی حکومت مضبوط ہوتی گئی.